أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پچھلے چیپٹر میں ہماری بحث یہاں تک پہنچی کہ مظاہرہ ہونے والا تھا، لوگ حرم امام رضا علیہ السلام میں جمع ہوئے تھے اور شاہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اور شاہ کی فوج حرم کے اندر فائرنگ کر رہی تھی، بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اب ان کی خانم بتاتی ہے کہ میں ان کے لیے پریشان تھی، خاص کر ان کی کتابوں اور کیسٹوں کو لے کر. ایک دو دن گزر گئے لیکن وہ واپس نہیں آئے. اب میں اس سے زیادہ ان کا انتظار نہیں کر سکتی تھی. میں نے فوراً امام خمینی کے رسالے کو ان کے بھائی کے گھر پہنچا دیا. انہوں نے آنگن کی ایک ٹائل کو ہٹایا اور اس کے نیچے سے کچھ مٹی نکالی اور رسالے کو وہاں پر دبا دیا اور ٹائل کو واپس رکھ دیا جیسے کہ وہاں کچھ ہوا ہی نہیں. اب کیسٹیں اور کتابیں بچی تھی. ایک پڑوسی کا نام ذہن میں آیا، ان کا بیٹا عبد الحسین کا شاگرد تھا. میں نے اپنے دل میں سوچا اللہ پر بھروسہ کر کے یہ سامان ان کے یہاں لے جاتی ہوں، انشاءاللہ وہ مان جائیں گے. میری توقع کے برخلاف انہوں نے نہایت گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور سارا سامان اپنے تحویل میں لے کر کہنے لگے ہم یہ چیزیں چھپا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. 7-8 دن گزر گئے لیکن ان کی کوئی خیریت نہیں ملی. اس عرصے میں شاہ کے لوگ مسلسل ہمیں پریشان کرتے رہے. کبھی وہ آتے اور بہت اطمینان سے یہ کہتے کہ انہیں پھانسی ہو گئی اور اب ان کا جنازہ بھی نہیں ملے گا، کسی کی کیا مجال جو شاہ سے دشمنی مول لے. 10ویں دن ایک آدمی آیا اور کہنے لگا عبد الحسین مستری زندہ ہے. اس کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا. میں نے شک بھرے لہجے میں پوچھا اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا وکیل آباد جیل میں، ان کو رہا کرنے کے لیے 1,00,000 تومان یا گھر کے کاغذات چاہیے. میرا چہرہ مرجھا گیا، نہ میرے پاس اتنی بڑی رقم تھی اور نہ ہی گھر کے کاغذات. وہ چلا گیا، اب میں تھی اور 1,000 طرح کے فکر اور خیالات. میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی رائے حل نکل آئے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کے پاس جاؤں جو یہ رقم یا گھر کے کاغذات دے سکے. اگر کوئی اس کام کے لیے راضی بھی ہو جاتا تو ضمانت کے لیے پولیس چوکی تک ہرگز نہ جاتا. ہو سکتا ہے کوئی چال ہو یا پھر. میں بس اسی سوچ میں تھی کہ ایک دن دروازے کی گھنٹی بجی. میں سر پر چادر ڈال کر دروازے پر گئی. کوئی انجان آدمی تھا. مجھے دیکھتے ہی گھبراہٹ میں اس نے سلام کیا. میں نے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا میں غیاسی ہوں، عبد الحسین مستری ہمارے گھر پر کام کر رہے تھے. میں نے اطمینان کی سانس لی. انہوں نے بات کو آگے بڑھائی اور کہا عبد الحسین صاحب پچھلے کئی دنوں سے کام پر نہیں آئے. میرا دل بیٹھ گیا. غم اور پریشانی کی وجہ سے میں رونے ہی والی تھی. میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں پورا واقعہ ان سے بیان کیا. انہوں نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میرے گھر کے کاغذ موجود ہے، آج ہی میں جاتا ہوں اور انشاءاللہ انہیں قید سے رہا کرا کر لاتا ہوں. وہ خدا حافظ کر کے چلے گئے. خوشی سے میں پھولی نہیں سما رہی تھی. میں یہی دعا کر رہی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ صحیح و سلامت گھر لوٹ آئے. دوپہر کے قریب گلی سے شور و غل کی آواز سنائی دی. میں اپنی چھوٹی بیٹی کو گود میں لے کر جلدی سے گلی میں آئی. ہمارے پڑوس کے دکاندار مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے سب کو مٹھائی بانٹ رہے تھے. میں آگے بڑھی تو مجمعے میں عبد الحسین پر نظر پڑی. میں حیرت زدہ ہو گئی، کیا یہ وہی کچھ دنوں پہلے والے عبد الحسین تھے؟ پہلے سے کافی کمزور نظر آ رہے تھے، ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا. شہید عبد الحسین برونسی کا منہ لگتا تھا کچھ چھوٹا ہو گیا ہے. لوگ سلوات پر سلوات پڑھ رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن وہ بہت اداس تھے اور کچھ بول نہیں رہے تھے. مجموعے سے ہوتے ہوتے وہ سیدھے گھر میں داخل ہوئے. میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گھر میں آئی. انہوں نے کہا دروازہ بند کر دو. میں نے دروازہ بند کر دیا اور ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. لگتا تھا ان کی عمر میں کئی سال کا اضافہ ہو گیا ہے. انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ان کے دانت غائب ہیں. عبد الحسین نے کہا کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ تم بہت خوش ہو کے مٹھائی تقسیم کی گئی ہے. تو میں نے جواب دیا میں نے مٹھائی نہیں لی، کاش میں شہید ہو گیا ہوتا، انہوں نے آہ بھرتے ہوئے کہا. یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے. کچھ رشتے دار بھی آئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے سب سے صرف سلام علیک کیا اور پھر نہانے چلے گئے۔ اس دن رات تک میں نے لاکھ پوچھا کہ آپ پر کیا مصیبت پڑی ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ رات کو پھر ان کے ساتھی آ گئے اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنی داستان بیان کی کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا ہوا۔ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، ایک پولیس انسپیکٹر نے ریوالور کی نالی میری گردن پر رکھ دی اور ایک سپاہی تماچے مارتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، بتاؤ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں نے کہا۔ پھر اس نے دوسرے سپاہی کی طرف رخ کر کے کہا، دیکھو اتنی مار کھانے کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ لگاتار مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ پھر عاجز آ کر اس نے مجھے گھوسے سے مارنا شروع کیا، وہ اس حساب سے مار رہا تھا کہ میرے دانت ٹوٹ جائیں۔ عبدالحسین ہنستے ہوئے ساواک کی صفا کی بیان کر رہے تھے اور میں آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ ان کے زیادہ تر دانت ٹوٹ چکے تھے، اس کے علاوہ بھی انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئی تھی، لیکن ان کا حوصلہ اور بڑھتا گیا تھا اور پہلے سے زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ وہ اپنی جنگ کو جاری رکھنا چاہتے تھے۔ اس روز پھر مظاہرہ ہوا تھا، لوگوں نے شاہ کے فوجیوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عبدالحسین بھی مظاہرے میں شریک تھے۔ دوپہر ہو گئی لیکن وہ گھر نہیں آئے۔ پھر رات ہو گئی لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اب میں پہلے کی طرح پریشان نہیں ہوتی تھی، اور ان کا جیل جانا بھی میرے لیے ایک معمولی بات ہو گئی تھی۔ رات کو ان کے ساتھی میرے گھر آئے، اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ پھر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان کے ایک ساتھی نے پوچھا، گھر میں سیمنٹ ہے؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اور سیمنٹ کی جگہ انہیں دکھا دی۔ انہوں نے امام خمینی کے نئے پوسٹر اور آپ کے رسالے کو سیڑھیوں کے نیچے رکھ کر اس پر پلاسٹر کر دیا، اور کچھ کیسٹیں اور کتابیں میرے حوالے کیا تاکہ انہیں کسی صحیح جگہ پر پہنچا دوں۔ صبح سویرے سارا سامان ایک بیگ میں رکھ کر میں اس پڑوسی کے گھر گئی اور اس کی بیوی سے بولی، برونسی صاحب پھر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا، کچھ کیسٹیں اور کتابیں ہیں، انہیں کہیں چھپا دیں۔ میں نے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ اب میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھ پر سکتا سا طاری ہو گیا۔ پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں اور مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ میں فوراً گھر واپس آئی۔ میں پریشان تھی کہ ان سب کا کیا کروں۔ آخرکار میں نے اپنے آپ سے کہا، اللہ پر بھروسہ کر کے انہیں یہیں چھپا دیتی ہوں۔ عبدالحسین کو تو شہادت کا بڑا شوق ہے، اگر یہ چیزیں پولیس نے برآمد کر لیا تو ان کا یہ شوق پورا ہو جائے گا۔ گھر میں کچھ قالینیں تھیں، بعض کیسٹوں کو ان میں چھپا دیا، بعض اہم کیسٹوں کو تکیے کے اندر روئیوں کے بیچ میں ڈال دیا، کتابوں کو تہخانے میں پتیلی کے اندر رکھ دیا۔ اب میں ساواک کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، حسن، مہدی، حسین اور چھوٹی بیٹی سب میرے پاس ہی تھے۔ اچانک وہ لوگ دیواروں پر سے گھر میں کود گئے۔ میرا بڑا بیٹا حسن اس زمانے میں 7 یا 8 سال سے زیادہ نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ 2-3 سپاہی جوتوں سمیت کمرے میں گھس آئے۔ میں اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہلی تو ایک سپاہی نے اپنی بندوق میری طرف نشانہ لگاتے ہوئے چلایا، خبردار اپنی جگہ سے ہلنا مت، جہاں ہو وہیں بیٹھی رہو۔ پھر وہ گھر کی تلاشی لینے لگے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ خود مجھے راستہ دکھا رہا تھا۔ کیسٹوں سے بھرے تکیے کو میں نے اپنے پیروں پر رکھ کر میں نے بیٹی کو اس پر لٹا دیا۔ کبھی کبھی آنکھ کے کونے سے قالین کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی۔ بس قالینوں کو پلٹنے کی دیر تھی اور پھر ساری کیسٹیں سامنے آ جاتی۔ میں امام زمانہ کی بارگاہ میں متوسل ہوئی اور دعا کر رہی تھی کہ وہ ہماری مدد کرے۔ مولا نے بھی جیسے انہیں اندھا کر دیا، جیسے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ گھر میں قالینیں بھی ہیں۔ اس کی طرف وہ لوگ گئے ہی نہیں۔ ان لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ آخرکار مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ یہ فرماتی ہیں کہ غیاسی صاحب نے ایک بار پھر گھر کے کاغذات جمع کر کے انہیں رہا کروا لیا۔ پھر وہ ریاضی صاحب اور 2-3 طالب علموں کے ساتھ گھر آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیسٹوں کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا، ذرا قالین تو ہٹائیے۔ انہوں نے قالین ہٹایا تو کیسٹوں کو دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، یعنی ساواک کی نظر ان پر نہیں پڑی؟ تو میں نے جواب دیا، اگر نظر پڑی ہوتی تو وہ سب لے جاتے اور آپ کی تمنا بھی پوری ہو جاتی۔ وہ ہنسنے لگے۔ پھر کچھ خاص کیسٹوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا آپ خود تلاش کریں۔ انہوں نے تھوڑی دیر ادھر ادھر تلاش کیا لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا، تو کہنے لگے پریشان نہ کرو بیگم، کیسٹیں کہاں ہیں، لاؤ انہیں سننا ہے۔ میں وہ تکیہ لے کر آئی اور کیسٹوں کو اس میں سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، یعنی ساواک کی نظر ان چیزوں پر نہیں پڑی؟ اس سے زیادہ اہم چیزیں تو تہخانے میں ہیں، میں نے کہا۔ انہوں نے مجھے کتابوں کو پتیلی سے نکالتے ہوئے دیکھا تو تعجب کرنے لگے۔ عبد الحسین کے رہا ہونے کے کچھ دنوں بعد امام خمینی پیرس سے تہران تشریف لائے اور بہمن ماہ کی 22 تاریخ کو، جو کہ 11 فروری 1979 ہے، اس دن کو انقلاب کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں وہ غیاسی صاحب کے ساتھ ان کے گھر کے کاغذات لینے گئے۔ یہ کاغذات تہران روانہ کر دیے گئے تھے، لہٰذا وہ بھی تہران گئے اور کاغذات لے کر آئے۔ اس کے ساتھ کچھ اور کاغذات بھی تھے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے ان کاغذات کو میرے حوالے کر دیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میری پھانسی کا حکم نامہ ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تعجب سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دراصل بات یہ تھی کہ جب ان کی فائل تہران بھیجی گئی تو جرم سنگین ہونے کی بنا پر انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ میں نے اس حکم نامے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ امام خمینی پیرس سے آ گئے اور انقلاب کامیاب ہو گیا، وگرنہ چند دنوں بعد عبد الحسین کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے، تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔